أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا طے نہیں کیا، تو کیا اگر آپ کو موت آ گئی تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ آزمائش کے طور پر، اور تم سب ہماری طرف ہی واپس لوٹائے جاؤ گے. اور یہ کافر لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق کے ساتھ پکڑنا چاہتے ہیں کہ یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، اور حال یہ ہے کہ یہ کافر رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں. انسان کو جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے، تو میں تم کو اپنی آیات دکھاؤں گا تو تم جلدی مت کرو. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اور یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 37 تک کی چار آیات ہیں. اس سے پہلے کی جو چار آیات جن کا ذکر گزشتہ ہفتے میں درس میں ہوا تھا، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کائنات کے حقائق ذکر فرمائے تھے، اور بعض اہم اہم حقیقتیں ارشاد فرمائی تھیں جن کا ذکر پیچھے کیا گیا. اور ان چار آیتوں میں سے ہر آیت آج کل سائنسدانوں کی تحقیق کا مرکز ہے، اور وہ اس سے طرح طرح کے سائنسی مسائل مستنبط کر رہے ہیں. آج کے درس میں جو چار آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی جو اندرونی زندگی ہے اور انسان کی جو نفسیاتی کیفیت ہے اور اس کے اندر جو صفات ہیں، ان حقائق کا ذکر کیا ہے. اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص طور پر کافروں کا ذکر کر کے ان کی غلطیوں کی نشاندہی فرمائی ہے. ان چار آیات میں سے پہلی آیت نمبر 34 کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے انسانوں کے لیے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا طے نہیں کیا. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ, اور ہم نے طے نہیں کیا آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا. اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ, تو کیا اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کافرانہ ذہنیت کا ذکر کیا ہے جس کی مزید تشریح سورۃ الزاریات کی آیت سے معلوم ہوتی ہے, بلکہ سورۃ الطور کی آیت سے, کہ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون, کہ جو کافر تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے اور آپ کی توحید کی بات سے انکار کرتے تھے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑایا جائے اور اس کی بنا پر آپ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں, کبھی کہتے تھے شاعر ہیں, کبھی کہتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں. تو قرآن نے وہاں یہ بات ذکر فرمائی کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شاعر آئے دنیا میں, ان کی شعر گوئی کا بڑا شہرا ہوا, دور دور تک ان کی شہرت ہوئی, لیکن شاعر جب دنیا سے چلا گیا تو اس کا ذکر ہی ختم ہو گیا, اس کی شاعری بھی ختم ہو گئی. تو یہ کافر یہ کہتے تھے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور آپ کی تعلیم تبلیغ اور آپ کا دین ہے, یہ آپ کی زندگی تک ہے, اور اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو. ہر وقت ان کو اس بات کا انتظار رہتا تھا کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو, اور جب انتقال ہو جائے گا تو پھر ہماری مشکل آسان ہو جائے گی اور یہ دین اسلام ختم ہو جائے گا, تعلیم تبلیغ اور توحید کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. یہ ان کے ذہنوں میں بات تھی. اس کو وہاں سورۃ الطور میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یقولون شاعر نتربص به ریب المنون, کہ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں اور ان کے بارے میں ہم موت کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو موت آئے گی اور کب یہ سلسلہ دین کا اور اسلام کا تعلیم اور تبلیغ کا ختم ہو جائے گا. حالانکہ وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ کسی کی موت و حیات کے اوپر کائنات کے حقائق جو ہیں وہ معلق نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ اس دین کے حامی و ناصر ہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا, تو یہ دین جو ہے یہ باقی رہنے والا ہے قیامت تک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے چلے بھی گئے تو یہ دین ختم نہیں ہوگا بلکہ دین باقی رہے گا. چنانچہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ میں فرمایا گیا کہ وما محمد الا رسول, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بہت سارے پیغمبر گزر گئے. افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا اگر حضور کو موت آ گئی یا حضور شہید کر دیے گئے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے؟ وہاں بھی یہ بات فرمائی گئی کہ یہ دین جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک نہیں ہے کہ اگر آپ کو موت آ جائے گی تو یہ دین ختم ہو جائے گا, دین کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے. تو یہ کافر جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کیا کرتے تھے. نتربص به ریب المنون, کہ ہم موت کی گردش کا آپ کے اوپر انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ کو موت آئے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و امی کا کو موت آ بھی گئی تو تم بتاؤ کہ کیا تم ہمیشہ رہو گے؟ تم بھی تو اس دنیا سے جاؤ گے. اور یہ دین جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس دین کی حفاظت کرنے والا ہے. تمہارے جو ذہن میں یہ بات ہے کہ جب تک نبی دنیا میں زندہ ہیں تو دین باقی ہے اور نبی چلے جائیں گے تو دین ختم ہو جائے گا، یہ تمہاری بے وقوفی کی باتیں ہیں. تو یہاں فرمایا گیا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخل، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا طے نہیں کیا. حضور کو فرما خطاب کر کے فرمایا گیا کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنا طے نہیں کیا، یعنی ہر انسان دنیا میں آتا ہے، کچھ عرصے رہتا ہے، جتنا اس کی وقت متعین ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے. کوئی بھی انسان اس دنیا میں کبھی بھی ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہتا. ہر شخص ایک طے شدہ وقت لے کر آتا ہے، اور اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے. تو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے چلے گئے تو اے کافرو تم بتاؤ کہ کیا تم ہمیشہ رہو گے؟ مقصد کیا کہ تم بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہو، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہنے والے ہیں نہ یہ کافر ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہر شخص اپنا ایک وقت گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اسی کو ہمارے اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی گزر گیا، اردو میں بولتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی گزر گیا. تو گزر گیا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انتقال ہو گیا. یہ اردو کا محاورہ ہے کہ جی گزر گیا. تو گزر گیا کا مطلب کہ ادھر سے آیا تھا، اپنا دنیا میں چلتے 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 گزر کے آگے عالم آخرت کی طرف منتقل ہو گیا، اس لیے انتقال کہا جاتا ہے. انتقال کے معنی ہوتے ہیں منتقل ہونے کے، کہ اس دنیا سے عالم دنیا سے آدمی منتقل ہو جاتا ہے عالم آخرت کی طرف. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخل، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا طے نہیں کیا. افئن مت فہم الخالدون، تو کیا اگر آپ کو موت آ گئی تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ معلوم ہے کہ کافر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کر رہے تھے، یہ ان کی بڑی بے وقوفی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے سے یہ دین ختم ہونے والا نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جو موت کا انتظار کرنے والا آدمی ہے یا موت کا انتظار کرنے والے لوگ ہیں، وہ کون سے اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہیں گے؟ وہ بھی تو آئیں گے اور چلے جائیں گے. اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دوسروں کی موت کا انتظار کرنا یہ کافرانہ ذہنیت ہے. ایک بڑا اہم اصول اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں کی موت کا انتظار کرنا بڑی کافرانہ ذہنیت ہے. مثلا اولاد انتظار کرے کہ کب ابا جی کا انتقال ہوگا اور کب جناب ہمیں ان کی جائیداد جو ہے وہ ملے گی، یہ کافرانہ ذہنیت ہے. یا کوئی آدمی جو ہے وہ کسی ادارے کا ملازم ہو اور وہ یہ کہے کہ اس ادارے کا سربراہ کب مرے گا تاکہ پھر یہ ہو جائے. ارے بھائی، یہ کسی کی موت و حیات سے یہ دنیا ختم تو نہیں ہو جاتی. اگر وہ آدمی اس دنیا سے چلا گیا تو جناب بھی تو چلے جاؤ گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی تو بیٹھا رہے اور آپ اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاؤ. ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھا آدمی بیٹھا رہتا ہے اور نوجوان جو ہے وہ گزر جاتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے. تو دوسروں کی موت کا انتظار کرنا، اور یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے اگر یہ مر جائے، کوئی آدمی کسی دفتر میں ملازم ہے، سوچتا ہے اگر یہ مر گیا تو پھر کام ٹھیک ہو جائے گا. ارے بھائی، مرنے کے کسی کے مرنے سے اور جینے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ تم دوسروں کی موت کا انتظار کرو، اور دوسروں کے مرنے کا انتظار کرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی شکایت کر لو، اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی حاجت مانگ لو کہ یا اللہ یہ آدمی مجھے ستاتا ہے، یا یہ آدمی تنگ کرتا ہے، یا اللہ اس کو زندگی عطا فرمائیے مگر اس کی مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما دیجئے. تو دوسروں کی موت کا انتظار کرنا یہ اسلامی ذہنیت نہیں ہے بلکہ کافرانہ ذہنیت ہے کہ آدمی دوسروں کی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے کہ کب دوسرا مرے گا اور کب جناب میں خوش ہو جاؤں گا. حالانکہ اگر وہ مرے گا تو جناب نہیں مرو گے، آپ بھی تو مرو گے، اور اس کا بھی امکان ہے کہ وہ بعد میں مرے اور آپ پہلے ہی مر جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ اور پھر کسی کے مرنے اور جینے سے کیا یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے؟ کیا حالات بدل جاتے ہیں؟ حالات بدلنے والا تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ مر جائے اور اس سے بدترین آدمی مسلط ہو جائے. ہم نے بھی ایسے بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے دعا کی کہ فلاں صدر مر جائے، تو جناب دے پتہ چلا کہ اس سے بھی بدترین صدر آ گیا. پھر اس کے بارے میں دعا کی کہ یہ مر جائے، پتہ چلا اس سے بھی زیادہ بدترین آدمی آ گیا. تو یہ کسی کے مرنے کا انتظار کرنا یہ کوئی صحیح اسلامی ذہنیت نہیں ہے بلکہ کافرانہ ذہنیت ہے. تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ وما جعلنا لبشری من قبلک الخل، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا طے نہیں کیا، یعنی کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا. افئن مت فہم الخالدون، تو کیا اگر آپ مر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ مطلب یہ کہ نہ آپ ہمیشہ رہیں گے اور نہ یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. تو کسی کی موت کا انتظار کرنا یہ کافرانہ ذہنیت ہے، کافروں کا طریقہ ہے. آدمی کو اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرنی چاہیے اور رجوع اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ہے اسلامی ذہنیت. دوسروں کی موت کا انتظار کر کے اپنا پروگرام بنانا یہ بڑے پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے. نہ تو دوسرے کی موت آپ کے اختیار میں ہے، اور دوسری بات یہ کہ کوئی مر بھی جائے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مصیبتیں آپ کے لیے کھڑی ہو جائیں. ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا طے نہیں کیا، تو کیا اگر آپ مر گئے تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ آگے فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا چکھنا ہے. کوئی نفس ایسا نہیں ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو موت کو نہ چکھے. اور یہ چکھنا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ موت کا ذائقہ کڑوا ہے. مفسرین نے لکھا کہ قرآن مجید میں یہ لفظ کئی جگہ آیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے. جو بھی جان ہے، جاندار ہے، وہ موت کو چکھنے والی ہے. اور چکھنا یہ کنایا ہے کس سے؟ کڑوے ہونے سے، کہ موت جو ہے اس میں کڑواہٹ ہے. اور یہ جو دنیا سے آخرت کی طرف جانے کا راستہ ہے، جس کو موت کہا جاتا ہے، جس کو ہم انتقال سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یہ انسان کے یا کسی بھی جاندار کے جسم کے اوپر بھاری ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کے محبوب تو نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت تھے، لیکن جب آپ کا وصال ہو رہا تھا تو اس وقت میں آپ کو بھی تکلیف تھی، اور آپ پانی میں اپنے ہاتھ ڈال رہے تھے، چہرے پر لگا رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہوتی ہیں، موت کی سختیاں ہوتی ہیں، یعنی موت جو ہے اس میں سختی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ سختی صرف جسم کی حد تک ہوتی ہے، روح تک نہیں ہوتی مسلمان کے لیے. ایک سختی ہے جسم کی، ایک سختی ہے روح کی. اور اس کی مثال ہمارے پاس بزرگوں نے دی کہ آپ سے کوئی محبت کرنے والا آ جائے اور زور سے آپ کو گلے لگائے، اتنا کہ جناب آپ دبنے لگے ہیں جی، تھوڑی سی جسم کو تکلیف ہو، تو وہ کہے گا چھوڑ دوں؟ کہے گا نہیں نہیں اور دباؤ. ہے جی، تو جسم کو تکلیف ہو رہی ہے مگر روح کو فرحت ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جسم کو تکلیف ہو مگر روح کو فرحت ہو. اور اسی سے ان تمام سوالوں کا جواب ہو گیا کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ مومن جو ہے اس کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسا کہ قطرہ نکل جاتا ہے, اور جناب جیسے بال جو ہے وہ آٹے میں سے نکال لیا جاتا ہے, کما تسل شعرت من العجین وغیرہ وغیرہ. تو وہ مراد ہے روح کی آسانی, روح اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتی ہے, روح کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اگر تکلیف ہوتی ہے تو کس کو ہوتی ہے؟ جسم کو ہوتی ہے. لیکن جسم کی تکلیف روح کی تکلیف کو مستلزم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جسم کو تکلیف ہو رہی ہو مگر روح مطمئن ہو. ہمارے ایک رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں ہسپتال میں ان کو دیکھنے گیا, وہ بے ہوش تھے اور بڑے ہی کرب میں محسوس ہو رہے تھے, چہرہ بھی عجیب سا اور اس طرح جھٹکے لے رہے تھے, اور جناب آپریشن ان کا ہوا ہوا تھا اور ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہوا تھا. بعد میں جب اس وقت بے ہوش تھے وہ, بعد میں جب وہ ہوش میں آئے تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں آپ کے پاس آیا تھا تو ہسپتال میں تو آپ اس کو بڑی تکلیف میں تھے. کہنے لگے اچھا مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں. کہنے لگے اچھا ہو مجھے تو کچھ بھی پتا نہیں. اب وہ تکلیف کس کو محسوس ہو رہی تھی؟ جسم کو محسوس ہو رہی تھی مگر روح کو کوئی تکلیف نہیں تھی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جسم کو تکلیف ہو مگر روح کو تکلیف نہ ہو. اور جسم کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اسی کو قرآن نے جگہ جگہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس جو ہے وہ موت کو چکھنے والا ہے, ہر جان موت کو چکھنے والی ہے, یعنی موت کا کڑوا گھونٹ اس کو پینا پڑتا ہے. یہ حقیقت ارشاد فرمائی کہ کوئی جاندار اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو موت نہ آتی ہو یا جس کے اوپر فنا تاری نہ ہوتی ہو. جس میں جان ہے تو اس کو موت یا فنا ضرور آتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان کو موت چکھنی ہے. آگے ایک اور حقیقت ارشاد فرمائی گئی کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ آزمائش کے طور پر. بلا یبلو کے معنی ہوتے ہیں آزمانا, اور فتن یفتینو کے معنی بھی ہوتے ہیں آزمانا. اس لیے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دونوں کے ترجمے میں فرق کیا. نبلوکم کا ترجمہ کیا جانچنا, جانچنا امتحان لینا, جانچنا, اور فتنہ کا ترجمہ کیا آزمائش کا, کہ ہم تمہیں جانچتے رہتے ہیں شر اور خیر کے ساتھ آزمائش کے طور پر. تو بہرحال نبلوکم اور فتنہ دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی جیسا ہے, اس لیے آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ آزمانا. ہم تمہیں شر اور خیر کے ساتھ آزمائش میں مبتلا کرتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمائی, اور یہ حقیقت سمجھنی چاہیے. وہ یہ حقیقت ہے کہ چاہے کوئی چیز ہمیں شر لگے, چاہے کوئی چیز ہمیں خیر لگے, وہ ابتلا ہے اور آزمائش ہے. نبلوکم ہے اور فتنہ ہے. نبلوکم بالشر والخیر فتنہ. جو بھی ہمیں حالت پیش آتی ہے, چاہے وہ دیکھنے میں ہمیں بری لگے, چاہے وہ دیکھنے میں ہمیں اچھی لگے, تو وہ حقیقت میں اچھی یا بری کہنا فی الحال اس کو مشکل ہے. یہ سب اصل میں آزمائش ہے. اور اس بات کو اگر آپ مزید سمجھنا چاہیں تو سورۃ الفجر کی آیت سے سمجھیے. سورۃ الفجر جو ہم اکثر نمازوں میں بھی کبھی کبھار پڑھتے ہیں, اور تیسویں پارے کی سورت ہے, اس میں عجیب حقیقت یہ بتلائی گئی جو اسی آیت کی دوسرے انداز سے تفسیر بھی بنتی. القرآن یفسر بعضہ بعضا, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا فاما الانسان اذا مبتلاہ ربہ, انسان کو اس کا پروردگار مبتلا کرتا ہے, مبتلا کرتا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، انسان کو اس کا پروردگار مبتلا کرتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اور اللہ نے اس اللہ اس کا اکرام کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی، آدمی کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور پھر جب اللہ نے یعنی اس کے پروردگار نے اس کو مبتلا کیا، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کے رزق کو تنگ کر دیا، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا، تو انسان کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا، كَلَّا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ ہرگز نہیں کا تعلق دونوں سے ہے، کیا مطلب کہ انسان کا حال یہ ہے کہ اگر اس پر اکرام ہوتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، پیسے کی فراوانی ہوتی ہے، صحت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، آدمی کہتا ہے میرے پروردگار کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، میرے پروردگار نے مجھے بہت نعمتیں عطا کی ہیں، پھر جب انسان کے اوپر دوسرا وقت آتا ہے، پیسے کی تنگی شروع ہو گئی، صحت کمزور ہو گئی، بیماری ہو گئی، پریشانی آ گئی، تکلیفیں آ گئیں، آدمی کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا، پہلے میں کہا اکرام کیا، دوسرے میں کہا کہ مجھے ذلیل کر دیا، خراب کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، وہ بھی ابتلا تھا، یہ بھی ابتلا ہے، وہ بھی ابتلا تھا، یہ بھی ابتلا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ پیسہ دے کر آزماتے ہیں، کبھی پیسہ چھین کر آزماتے ہیں، کبھی صحت دے کر آزماتے ہیں، کبھی صحت چھین کر آزماتے ہیں، کبھی طاقت اور قوت دے کے آزماتے ہیں، کبھی طاقت اور قوت چھین کر آزماتے ہیں، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ انعام ہے اور یہ اہانت ہے، حالانکہ نہ وہ انعام ہے نہ یہ اہانت ہے، بلکہ وہ بھی ابتلا تھا یہ بھی ابتلا ہے، وہ بھی آزمائش تھی یہ بھی آزمائش ہے، اگر آدمی کو پیسے خوب مل رہے ہیں، دھڑا دھڑا آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں، تو کیا ہے، آدمی تو کہہ گیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے اوپر آج کل بڑا کرم ہے، ہاں ٹھیک ہے کرم ہے، لیکن حقیقت میں یہ کرم سے زیادہ ابتلا ہے، کرم سے زیادہ کیا ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے، یہ جو اتنے دھڑا دھڑ پیسے آ رہے ہیں اور خوب نعمتوں کی فراوانی ہو رہی ہے، ابتلا ہے، یہ آزمایا جا رہا ہے، اب اگر آپ کسی آدمی سے پیسے لے لیے گئے، رزق کی تنگی ہو گئی، پریشانی ہو گئی، آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، حالانکہ ناراضی وراضی کچھ نہیں ہے، یہ بھی ابتلا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ پیسے دے کر آزماتے ہیں، کبھی پیسے لے کر آزماتے ہیں، جب پیسے دیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کو ان نعمتوں کو صحیح جگہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور جب چیزیں لے لیتے ہیں پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارے رضا بالقضا پر، ہمارے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا، صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو حقیقت میں ہر چیز کیا ہے، ابتلا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ لے کر آزماتے ہیں، یہ سب کا سب اس دنیا میں آزمائش ہے، کسی کو اگر دھڑا دھڑ پیسے مل رہے ہیں تو یہ اس کی آزمائش ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر زبردست انعام، ہو سکتا ہے انعام ہو، میں نہیں کہتا کہ انعام نہیں ہے، لیکن اس کا بھی بڑا امکان ہے کہ وہ پیسے اس کے لیے انعام نہ ہو بلکہ اس کی آزمائش ہو، آزمائش تو خیر ہے ہی ہے، یہ تو طے ہے، یہ تو قرآن نے فرما دیا، لیکن آزمائش ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی امکان ہے کہ وہ جو نعمتیں اس کو مل رہی ہیں اس کے لیے وہ آخرت کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا ذریعہ ہو، اور جس آدمی کو آپ تکلیف میں دیکھ رہے ہیں، بیماری میں دیکھ رہے ہیں، پریشانی میں دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ پریشانی اس کے لیے آخرت کے عظیم درجات کا سبب بن جائے، سارے گناہ اس کے معاف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ مورد بن جائے، تو حقیقت میں ہم تو صرف ظاہری اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ شر ہے، اور یہ کہتے ہیں خیر ہے، لیکن حقیقت میں وہ شر شر ہے یا نہیں، خیر خیر ہے یا نہیں، اس کا اس دنیا میں پتہ چلانا بہت مشکل ہے. قارون کو اتنا خزانہ دیا گیا، قرآن مجید میں بڑا ذکر ہے، اتنا خزانہ تھا کہ اس کی کنجیاں بھی لوگوں کے لیے اٹھانے، وہ بڑے بڑے تالے تھے، ان بڑے بڑے تالوں کی چابیاں تھیں، چابیاں اٹھانے بھی اس کے لیے مشکل تھا، اتنا بڑا خزانہ تھا. لیکن کیا خزانہ اس کے لیے خیر کا باعث بنا؟ نہیں، شر بنا. تو یہ کہنا کہ یہ شر ہے یا یہ خیر ہے، یہ صرف ظاہری اعتبار سے ہے، حقیقت میں وہ بھی ابتلا ہے اور یہ بھی ابتلا ہے، وہ بھی فتنہ ہے یہ بھی فتنہ ہے. بلکہ علماء نے فرمایا کہ ابتلا بالخیر اشد ہے ابتلا بالشر سے، ابتلا بالخیر اشد ہوتی ہے ابتلا بالشر سے. یعنی اگر کسی کو بہت پیسے دیے گئے، طاقت قوت نعمتیں یہ وہ، تھڑا تھڑ انعامات ہی انعامات ہو رہے ہیں، تو یہ زیادہ سخت ابتلا ہے. کیونکہ عام طور سے پھر آدمی وہ اپنے قابو میں اپنے آپے میں نہیں رہتا، پجامے سے باہر ہو جاتا ہے. اس کے برخلاف اگر تنگی پریشانی پیش آئے، رزق کی تنگی ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، تو یہ بھی ابتلا ہے، یہ بھی ایک تکلیف ہے، آزمائش ہے. لیکن عام طور سے اس ابتلا کے اندر آدمی رجوع اللہ کرتا ہے، اللہ تعالی سے معافی مانگ لیتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ جو پریشانی پیش آئی ہے یہ میری غلطیوں کی وجہ سے پیش آئی ہے، تو اس کو رجوع اللہ کی اور توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. تو میرے دوست اور بزرگو، اس کائنات میں جو کچھ واقعہ پیش آ رہا ہے، جو کبھی ہمیں اچھا لگتا ہے اور کبھی ہمیں برا لگتا ہے، وہ اچھا اور برا ہمارے اعتبار سے ہے، یعنی فی الحال ہمارے دیکھنے سے کے اعتبار سے، ہماری ظاہری سوچ کے اعتبار سے ہے. لیکن حقیقت میں وہ اچھا ہے یا برا، اس کو فی الحال کہنا مشکل ہے. حقیقت میں وہ بھی آزمائش ہے اور یہ بھی آزمائش ہے. اسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابتلینا بالضراء فصبرنا وابتلینا بالسراء فلم نصبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم مبتلا ہوئے تھے تکلیفوں کے ساتھ، یعنی رزق کی تنگی کے ساتھ، تو ہم نے صبر سے کام لیا. ابتلینا بالضراء فصبرنا، ہمیں رزق کی تنگی پیش آئی تو ہم نے صبر سے کام لیا. وابتلینا بالسراء فلم نصبر، لیکن جب مالداری میں ہم مبتلا ہوئے تو ہم صبر نہیں کر سکے. اب یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تواضعاً ارشاد فرمایا، حقیقت میں تو عمر فاروق اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کر کون صابر اور کون شاکر ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ تنگی کا ابتلا ہلکے درجے کا ہے، اور فراخی کا جو ابتلا ہے وہ زیادہ سخت ہے. ابتلا بالذرا اخف ہے ابتلا بالسرا سے. تو قرآن مجید کی سورۃ الفجر میں فرمایا گیا کہ انسان جو ہے، جب اس کے پروردگار نے اس کو مبتلا کیا، اس کو اس پر اکرام کیا، اس کو نعمتیں دیں، تو انسان یہ کہتا ہے میرے پروردگار نے میری عزت کی. پھر جب انسان کو اس کے پروردگار نے مبتلا کیا، اس کے رزق کو اس پر تنگ کر دیا، تو انسان کہتا ہے میرے پروردگار نے میری توہین کر دی. کلا، قرآن نے کہا ہرگز نہیں، نہ وہ اکرام تھا نہ یہ اہانت ہے. وہ بھی ابتلا تھا، یہ بھی ابتلا ہے. وہ بھی آزمائش تھی، یہ بھی آزمائش ہے. کبھی دے کر آزمایا جاتا ہے، کبھی لے کر آزمایا جاتا ہے. تو جو حقیقت سورۃ الفجر میں بیان فرمائی گئی، وہی حقیقت یہاں ارشاد فرمائی گئی کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ، آزمائش کے طور پر. یعنی جو چیز تمہیں دیکھنے میں شر لگتی ہے وہ بھی ابتلا ہے، اور جو چیز تمہیں دیکھنے میں خیر لگتی ہے وہ بھی ابتلا ہے، وہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی آزمائش ہے. اسی لیے شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر. ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر اور آدھا شکر. جب تکلیف پیش آئے صبر کرو تو وہ تکلیف باعث راحت بن جائے گی، اور جب کوئی نعمت ملے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جب آدمی شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جائے گا. صبر بھی اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، شکر بھی اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. صبر ہوتا ہے تکلیف میں، شکر ہوتا ہے نعمت میں. تو کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیف دیتے ہیں تاکہ انسان صبر کر سکے اور آخرت کے درجات اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے، اور کبھی اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہیں تاکہ آدمی کو شکر کی توفیق ہو اور وہ مقربان بارگاہ الہی میں سے بنے. تو یہ دنیا ساری کی ساری آزمائش ہے. جس کو اولاد ملی ہوئی ہے وہ بھی آزمائش ہے، جس کو نہیں ملی وہ بھی آزمائش ہے. کسی کو مکان ملا وہ بھی آزمائش، جس کو نہیں ملا وہ بھی آزمائش ہے. کسی کو صحت اور طاقت ملی وہ بھی آزمائش ہے، اور کسی کی صحت طاقت ختم ہو گئی، کمزور ہو گیا، بیماری، وہ بھی آزمائش. اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے انسان کو آزماتا رہتا ہے. اگر انسان صبر اور شکر کرتا رہے تو ہر قدم اس کا جنت کی طرف بڑھتا رہتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اس دنیا میں تکلیف اور راحت ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. ایک بات آپ کو اچھی پیش آئے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، پھر فوراً آپ دیکھیں ایک بات تکلیف کی پیش آ گئی، دل ایک دم آپ کا بیٹھ جائے گا. مسلسل ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. اور جب آدمی یہ صبر اور شکر کا اہتمام کرتا ہے اس کی ہر حالت اللہ کے ہاں بہتری بہتر ہوتی ہے. ہر وقت وہ اللہ تعالی کی طرف بڑھتا رہتا ہے، کبھی صبر کر کے اور کبھی شکر کر کے. تو فرمایا گیا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ، آزمائش کے طور پر. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. اشارہ کر دیا کہ جب ہمارے پاس پہنچو گے تو پتہ چلے گا کہ شر کیا تھا اور خیر کیا تھا. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو شر سمجھ رہے ہو، بیماری کو شر سمجھ رہے ہو، لیکن حقیقت میں وہ شر نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو خیر سمجھ رہے تھے، مگر وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ وہ خیر نہیں تھی، تمہارے لیے نقصان دی تھی. اسی کو قرآن مجید نے ایک اور جگہ میں فرمایا، عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو مگر وہ چیز تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی صبر اور شکر کا اہتمام کرے، کرتا رہے، تو کوئی حالت اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. اگر آدمی صبر اور شکر کا اہتمام کر لے، طے کر لے کہ جو تکلیف پیش آئے گی صبر کروں گا، جو نعمت ملے گی شکر کروں گا، اب ہر تکلیف اس کے لیے راحت ہے اور ہر نعمت اس کے لیے شکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ آزمانا. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. آگے قرآن مجید نے اگلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ کافر لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئیں جب بھی یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے تھے, آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے تھے. کبھی شاعر کہتے تھے, کبھی ساحر کہتے تھے, کبھی مجنون کہتے تھے, کبھی کچھ کبھی کچھ. اور مکہ مکرمہ میں تو قریش کے لوگ تھے جو آپ کے پیچھے پڑے رہتے تھے, اور مدینہ منورہ میں منافقین تھے, ان کی زبانیں کھلی ہوئی تھیں. یہودی تھے, وہ بدتمیزیاں اور گستاخیاں کیا کرتے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر سے کام لیا, کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو ارشاد فرما دیا تھا, فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا. ولا تستعجل لهم, اور آپ ان کے لیے جلدی نہ کیجئے, صبر سے کام لیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبر سے کام لیتے تھے, مگر یہ لوگ آپ کا مذاق اڑانے کی پوری کوشش کرتے تھے. تو یہ بات ذکر کی قرآن مجید نے اس اگلی آیت کے اندر, کہ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جب یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا, تو آپ کو مذاق ہی کے طور پر پکڑتے ہیں. جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں اَحَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِيَتَكُمْ, کیا یہی ہے وہ آدمی جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتے تھے, تو یہ کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ذکر کر کے کہتے تھے کہ احاذ الذی یذکر آلیتکم, کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کافر لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ آدمی جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے برائی کے ساتھ. اور خود ان کا حال یہ ہے ان کافروں کا کہ اللہ کا ذکر سننا بھی گوارا نہیں کرتے, حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان اور رحیم ہے, اسی نے ان کو پیدا کیا, اسی نے ان کو زبان دی, اسی نے ان کو جسم عطا کیا, طرح طرح کی نعمتیں عطا کی, اور ان کا حال یہ ہے کہ اس رحمان و رحیم کا ذکر کرنا بھی ان کو گوارا نہیں ہے. تو قرآن فرماتا ہے کہ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, جب یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا, تو آپ کو مذاق ہی کے طور پر پکڑتے ہیں. اَحَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِيَتَكُمْ, کہ کیا یہی ہے وہ آدمی کہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ اور خود ان کا حال یہ ہے کہ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ, کہ یہ لوگ رحمان کے ذکر ہی سے انکار کرنے والے ہیں, رحمان کے ذکر کرنے سکا سے انکار کرنے والے ہیں. اشارہ کر دیا کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا اللہ سبحانہ و تعالی, اس کا ذکر ان کو گوارا نہیں ہے. چاہتے ہیں کہ ہر وقت بتوں کا ذکر ہوتا رہے, غیر اللہ کا ذکر ہوتا رہے, اللہ کے ذکر سے ان کی جان جاتی ہے, اللہ کے ذکر کا یہ لوگ انکار کرنے والے ہیں. اور یہ قرآن مجید کا عجیب طریقہ ہے کہ وَهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ نہیں فرمایا, بِذِكْرِ الرَّحْمَان فرمایا, اشارہ کر دیا کہ وہ اللہ بھی کیسا ہے, بڑا مہربان ہے, ان کی باتیں سنتا ہے اور پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کے اندر کوئی بھی اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا نہیں. مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَىٰ أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ, کوئی بھی آدمی تکلیف دے بات سن کر اتنا صبر کرنے والا نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا ہے. يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدْ ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ, کافر اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے, ان کو رزق دیتا ہے, اتنا رحمان اور رحیم ہے. تو یہ لوگ اللہ کے ذکر کو گوارا نہیں کرتے, حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے ان کے اوپر, سب پر اور ان کے اوپر بھی رزق دیتا ہے ان کو. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ رحمان کے ذکر ہی سے ذکر ہی کا انکار کرنے والے ہیں. اگلی آیت، آیت نمبر 37، خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے. سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، میں تم کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تم جلدی مت کرو. یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 37، جو آج کے درس کی آخری آیت ہم نے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور حقیقت ذکر کی، اور وہ حقیقت وہ ہے جس کا ہم سب مشاہدہ کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ انسان کے اندر جلد بازی بہت ہے، انسان کے اندر جلد بازی بہت ہے. انسان چاہتا ہے کہ ہر کام جلدی سے ہو جائے، جلدی سے ہو جائے، جلدی سے ہو جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو رب ہے، اور رب کے معنی ہوتے ہیں دھیرے دھیرے پالنا، دھیرے دھیرے پالنا. وہ رب السماوات والارض ہے، پالنے والا ہے. بچے کو پالا جاتا ہے، اتنا چھوٹا سا بچہ، آہستہ 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 25-30 سال میں ایسا گھبرو جوان بن جاتا ہے، لیکن وقت لگتا ہے. آپ کان کھینچ کر کسی کو بڑا نہیں کر سکتے. آہستہ آہستہ اس کو دودھ پلاتے رہو، چیزیں کھلاتے رہو، محبت سے اس کی پرورش کر دو، 25-30 سال کے بعد دیکھنا کیسا شاندار جوان ہو جائے گا. لیکن آپ چاہو کہ چھوٹے سے بچے کے کان کھینچ کھینچ کے میں بڑا کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا. اور یہی حال ہے دین کا، جس طرح دنیا کے اندر ہے، یہی حال ہے دین کا. آپ چاہتے ہو ایک ہی رات کے اندر میں حضرت بن جاؤں، ایک رات میں تو حضرت نہیں بن سکتا آدمی، ایک رات میں تو آدمی 100% دیندار نہیں بن سکتا. یہ تو آپ اپنے آپ کو دینی تعلیم دیتے رہو، آہستہ آہستہ تربیت اپنی کرتے رہو. آج یہ غلطی نظر آئی اس کو دور کر دو، پھر کل کو ایک اور غلطی نظر آئے گی اس کو دور کر دو، پھر تیسرے دن ایک اور غلطی نظر آئے گی اس کو دور کرو. اگر 365 دنوں میں 365 ہی غلطیاں دور کر دو تو آپ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے. ایک رات پہ سب کچھ نہیں ہو جاتا والد صاحب، اسی لیے جلد بازی سے منع کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العجلت من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، جلدی نہیں کرنی چاہیے. بلکہ اس پر مجھے اپنے شیخ یاد آ گئے، ہمارے شیخ تھے حاجی محمد شریف صاحب قدس اللہ سرہ، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، اور میں نے ان کا مجھ پر بہت احسان ہے، انہوں نے بہت میری مجھ پر احسان فرمایا. میں تو آوارہ سا تھا اور اب بھی ایسے ہی ہوں، لیکن انہوں نے بہت مجھ پر کرم فرمایا، لگائے رکھا. تو میں ان کو خط لکھا کرتا تھا، بلتان میں تھے، میں لاہور میں تھا، جاتا بھی رہتا تھا، حاضر بھی ہوتا تھا کثرت سے، اور خط بھی لکھتا تھا. تو کئی خطوں میں حضرت نے مجھے لکھا کہ آہستہ آہستہ چلیں، جلدی نہ کریں، آہستہ آہستہ چلیں، جلدی نہ کریں. کئی خطوں میں لکھا، آہستہ آہستہ چلیں، جلدی نہ کریں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جلد بازی کر کے آپ یہ چاہیں کہ ایک ہی دن میں کمال حاصل ہو جائے، ایک ہی ہفتے میں کمال حاصل ہو جائے، ایک ہی مہینے میں کمال حاصل ہو جائے، ایک ہی سال میں کمال حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہوا کرتا. قرآن مجید کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال میں. تو اگر آدمی دیندار بننا چاہتا ہے 100%، تو 23 سال تو لگنے چاہیے. آہستہ 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 ہی سب کام ہوتے ہیں، جلد بازی سے کوئی کام نہیں ہوتا. البتہ اگر آدمی لگا رہے، بچے کو دودھ پلاتا رہے، کھلاتا رہے، آہستہ آہستہ 25-30 سال میں آپ دیکھیے کہ کیسا شاندار جوان بن جائے گا. بالکل اسی طریقے سے دین کا بھی معاملہ ہے. اگر انسان اپنی تعلیم اپنے آپ کو دیتا رہے، اللہ والوں سے ملتا جلتا رہے، اپنی تربیت تھوڑے تھوڑی 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 کرواتا رہے، 25-30 سال میں شاندار قسم کا دیندار گبرو جوان بن جائے گا. وقت لگتا ہے، جلد بازی بری چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجلۃ من الشیطان, جلد بازی شیطان کی طرف سے, جلدی مت کرو, آہستہ آہستہ چلو, جلدی مت کرو. جلد بازی یہ ناپسندیدہ چیز ہے, لیکن انسان کی طبیعت میں جلد بازی داخل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل, انسان کو پیدا کیا گیا جلد بازی سے. پیدا کیا گیا کیا مطلب؟ کہ اس کی فطرت کے اندر جلد بازی ہے, چاہتا ہے کہ یہ کام فوراً ابھی ہو جائے. لیکن فوراً ابھی یہ ہوتا نہیں ہے, اور اس میں بس اوقات نقصان زیادہ ہوتا ہے, فائدہ کم ہوتا ہے. لیکن اگر آہستہ آہستہ کام کیا جائے اس کا فائدہ زیادہ بھی ہوتا ہے, اور وہ چیز باقی رہنے والی بھی ہوتی ہے. اس لیے انسان کو جلد بازی سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ جو کافر تھے یہ بھی یہی کہتے تھے کہ آپ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں کہ قیامت آئے گی, اللہ کا عذاب ہوگا, جہنم ہوگی, ابھی قیامت لا کے دکھاؤ. کہتے تھے ابھی قیامت لا کے دکھاؤ, ابھی ہمیں جہنم کو دکھاؤ. تو ابھی ابھی اتنی جلد بازی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو رب ہیں, پالنے والے ہیں, آہستہ آہستہ سب کام کرتے ہیں, اپنے اپنے وقت پر سب کام ہوتے ہیں. اپنے وقت پہ تمہیں جہنم میں بھی پہنچا دیں گے, اور مومنین کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں بھی پہنچا دیں گے. تو ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے. اس کو قرآن مجید میں یہاں فرمایا گیا کہ خلق الانسان من عجل, انسان کو پیدا کیا گیا ہے جلد بازی سے. اور فرمایا سأريكم آياتي, میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا. اللہ تعالیٰ کافروں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا. تمہیں فرشتے بھی نظر آ جائیں گے, قبر بھی نظر آ جائے گی, منکر نکیر بھی نظر آ جائیں گے, عذاب قبر بھی نظر آ جائے گا, میدان محشر بھی نظر آ جائے گا, حساب اور قصاص بھی نظر آ جائے گا, ترازو بھی نظر آ جائے گی. لیکن سب اپنے اپنے وقت پر ہوگا, جلد بازی مت کرو. خلق الانسان من عجل, انسان کو پیدا کیا گیا ہے جلد بازی سے. سأريكم آياتي, میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا. فلا تستعجلون, تو تم جلد بازی مت کرو, مجھ سے جلدی طلب مت کرو. فلا تستعجلون, تم مجھ سے جلدی طلب مت کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب چیزیں تمہیں اپنے اپنے وقت پر نظر آ جائیں گی, جلد بازی مت کرو. اور اس آیت سے بھی ہمیں بڑا سبق ملا کہ آدمی کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, ہر کام دھیرے دھیرے طریقے سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ رب ہیں, اور رب کے معنی پالنے والے ہیں, آہستہ آہستہ وہ پالتے ہیں. ربوبیت کا نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں. بچہ بھی 25 سال میں کہیں جا کر جوان ہوتا ہے, قرآن بھی 23 سال میں نازل ہوا. ہر چیز دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہوتی ہے. آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں نورانی قاعدہ, پھر سپارہ, پھر یہ, پھر وہ, آہستہ 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 آپ پڑھتے رہیں, انشاءاللہ درجہ کمال کو پہنچ جائیں گے. لیکن آپ چاہو کہ ایک ہی دن میں, ایک ہی رات میں, ایک ہی مہینے میں سب کچھ مل جائے, یہ مشکل ہے, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہ ہاں ربوبیت کا نظام ہے. تو فرمایا خلق الانسان من عجل, انسان کو پیدا کیا گیا جلد بازی سے. سأريكم آياتي, میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا. فلا تستعجلون, تو تم مجھے جلدی طلب مت کرو. اور یہ سأريكم کا خطاب کافروں کو تو ہو ہی سکتا ہے جیسے ہم نے آپ کو ابھی بتایا, لیکن مومنوں کو بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں رحمت کے فرشتے انشاءاللہ نظر آ جائیں گے, قبر کی راحتیں بھی تمہیں نصیب ہوں گی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی, بلا حساب و کتاب انشاءاللہ جنت میں بھی داخل ہو جاؤ گے, جنت کی نعمتیں بھی تمہیں ملیں گی. یہ ساری نشانیاں میں تمہیں دکھا دوں گا. فلا تستعجلون, تم مجھ سے جلدی طلب مت کرو, جلد بازی مت کرو. تو آدمی کو دھیرے دھیرے دنیا آخرت کا کام کرتے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے, اور جو کچھ واقعہ پیش آئے, چاہے دیکھنے میں اچھا لگے چاہے دیکھنے میں برا لگے, اس کے بارے میں یہ سمجھے کہ اس میں میری آزمائش ہے, کہ میں صبر کرتا ہوں یا نہیں کرتا، شکر کرتا ہوں یا نہیں کرتا. کیونکہ ابھی ہم نے بتایا کہ اس کائنات میں جو بھی بات پیش آتی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، کبھی دے کے آزمایا جاتا ہے، کبھی لے کے آزمایا. صبر شکر جلدی نہ کرے انسان، صبر شکر کا اہتمام کرے تو جنت کا راستہ آسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صبر شکر کے ساتھ اپنی رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك أن تخلط القرآن بلحومنا ودمائنا وأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.